من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نزغه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا فقليل من عبادي الشكور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سبا کی یہ آیات ہیں اور آج جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں وہ آیت نمبر 12 اور 13 ہم نے بھی تلاوت کی. پچھلی آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو فضیلتیں برکتیں عطا فرمائی وہ کیا تھی. آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی 2 درس پہلے، پچھلے ہفتے میں ملک سے باہر چلا گیا تھا اس لیے میں پورے ہفتے میں یہاں تھا نہیں، اس لیے میں ابھی پچھلی درس کی جو میں آیت تھی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، کہ آپ کشادہ زرہیں بنائیں اور اندازے سے بنائیں، اچھے طریقے سے بنائیں. وعملوا صالحا، اور یہاں اس آیت میں عرض یہ کیا تھا کہ زرہیں بنانے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ زرہیں بنائیں اور اچھے طریقے سے بنائیں. اللہ رب العزت کو خوبصورتی پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اچھے طریقے سے چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. دوسری بات کا حکم یہ ہے، دوسرا حکم اس سے یہ نکلتا ہے کہ اچھے طریقے سے بنانے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو پہلے سے اندازہ کر کے بنانا چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کاموں کی پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے کہ کام کیسے ہوگا، کتنے وقت میں ہوگا، کس طریقے سے ہوگا. اور تیسری جو آیت کا حصہ آ رہا ہے کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کام، سارا وقت کاموں میں نہیں لگانا چاہیے بلکہ کچھ وقت اللہ، ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا چاہیے. دنیا کا کام بھی کرے، دین کا کام بھی کرے، اندازے بھی ہوں. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جس کام میں لگ گئے بس ایسا لگ گئے کہ دوسری چیز کو بھول گئے، گھر میں لگ گئے تو کاموں کو بھول گئے، کاموں کو لگ گئے تو گھر کو بھول گئے، گھر اور کام میں لگے تو اللہ کو بھول گئے. انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان اپنے گھر کو بھی وقت دے، اپنے کاموں کو بھی وقت دے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنا وقت اور حصہ ضرور اس کو مخصوص کرنا چاہیے. یہ آیت نمبر سورہ سبا کی آیت نمبر 11 کا خلاصہ تھا جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آگے فرمایا کہ آیت نمبر 12 ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا، معجزہ کہہ لیں یا یہ ان کو ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھی تھی کہ ہوائیں ان کو لے کے چلتی تھی سلیمان علیہ السلام کو. اور آپ نے پڑھا کہ جنات اور ہوائیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع بنا رکھی تھی، تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو تابع کر دیا تھا. ہواؤں کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کو جو ہوا لے کر روانہ ہوتی وہ دوپہر تک اتنی مسافت تک لے جاتی تھی جتنی مسافت ایک مہینے کی ہوتی. جیسے لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر جب سفر کرتے تھے، ایک مہینے کی مسافت جتنی دن میں طے، دیر میں طے ہوتی اتنی صبح سے دوپہر تک ہوائیں ان کو لے کے چلی جاتی تھی. اور دوپہر کے بعد جو سفر کرتے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد شام تک ہوائیں اتنا ہی سفر اور کر لیتی. چنانچہ لکھا ہے کہ بیت المقدس سے روانہ ہوتے تو اس سفر تک دوپہر کو پہنچتے, اس سفر سے کابل افغانستان تک دوپہر کو پہنچ شام تک پہنچ جاتے. جبکہ یہ مسافت لوگوں کی 2 مہینے کے سفر کی مسافت جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے پوری کرتے تھے. یہ انعام اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس لیے دیا کہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی. تاریخ میں لکھا ہے, روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام والسلام اپنے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے, اپنے ذاتی گھوڑے تھے. معائنہ کرتے کرتے عصر کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کے اوپر اتنا غم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میرے یہ گھوڑے میری عصر کی نماز میں حائل بنے, لہذا سلیمان علیہ السلام نے اپنے ان گھوڑوں کو ذبح کر دیا, قربان کر دیا, اور کہا کہ نہ بجے بانس نہ بجے بانسری, کہ بھائی ان کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی تو چلو گھوڑوں کو ختم کر دو. جب انہوں نے گھوڑے ختم کیے تو سفر کا کوئی ذریعہ تھا نہیں آنے جانے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع ان ہواؤں کو کر دیا. یہ لکھا ہے روایات میں. اس لیے ایک مہینے کی مسافت کے اوپر ایک 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 مہینہ دوپہر کو, ایک مہینہ شام کو ہوائیں لے کر چلتی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا قرآن پاک میں کہ ولی سلیمان الریح غدوہا شہر ورواحہا شہر, کہ سلیمان علیہ السلام ان کی صبح کی منزل ان کے تابع تھی. ہوائیں سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں صبح کو ایک منزل, صبح کو ایک مہینے کی مسافت کی منزل لے کر چلتی, ورواحہا شہر اور شام کو ایک مہینے کی مسافت کے برابر منزلیں لے کر چلتی. وأسلنا له عين القطر, اور فرمایا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر ایک اور انعام یہ کیا کہ ان کے واسطے ہم نے تانبے کا چشمہ بہایا. تانبے کا چشمہ اتنا بہتا تھا کہ جیسا پانی کا چشمہ بہتا ہے اس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کا چشمہ بہایا. پتر بولتے ہیں تانبے کو, عین بولتے ہیں چشمے کو. اصلنا سالا اسیلو کے معنی آتے بہنا, تو ترجمہ ہو جائے گا وہ اصلنا ہم نے بہا دیا لہو سلیمان علیہ السلام کے خاطر عین القطر ایک تانبے کا چشمہ. چنانچہ اس کی مقدار جو لکھی ہے کہ یہ تانبے کا چشمہ یہ ایسا تھا جو کہ 3 میل تک یہ چشمہ بہتا تھا, 3 میل تک, اور صنعاء یمن کے اندر یہ چشمہ تھا. صنعاء جو کہ یمن کا الہ شہر ہے اس کے اندر یہ چشمہ تھا. تو یہ ان کا کام تھا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام کرتے تھے کہ یہ جو چشمہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہایا بنایا اس کو سے وہ اپنے طرح طرح کی چیزیں بناتے تھے, اور سلیمان علیہ السلام اس کو پانی کی طرح بہتا تھا, گرم بھی نہیں تھا, اس سے برتن بناتے تھے, ضروریات زندگی بناتے تھے. تو یہ ان کا معمول تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اور یہ اللہ تعالی نے یہ کام ان کو اس لیے دیا کہ روایات میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ہیں ادھر پیچھے جن کا ذکر آیا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صنعت عطا کی. یہ صنعت اس لیے عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ لوہا ان کے لیے نرم کر دیا, موم بنا دیا, کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام گشت کرتے تھے رات کے وقت میں, اور جب وہ گشت پر تھے تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے پوچھتے کہ بھائی تمہارا جو سربراہ ہے یہ کیسا آدمی ہے, لوگ تعریف کرتے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک مرتبہ فرشتے کو کر دیا. فرشتے نے آ کر ان سے یوں کہا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری چیزیں بہت اچھی ہیں, لیکن اگر ایک عادت داؤد علیہ السلام میں اگر ہوتی تو وہ کامل ہو جاتی. انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے خرچوں کے پیسے بیت المال سے لیتے. اگر وہ خود کام کرتے بیت المال سے چیزیں نہ لیتے تو یہ زیادہ اچھا تھا. انہوں نے آ کر حضرت داؤد علیہ السلام نے آ کر اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ آپ مجھ کو کوئی ایسا کام سکھا دیں کہ میں اپنے ہاتھ کی محنت کی مزدوری سے کما سکوں اور اپنے گھر بار کا خرچہ اہل و عیال کا خرچہ میں خود پورا کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی داؤد علیہ السلام کو. تو یہ زرہیں بناتے تھے اور زرہیں بنانے کے بعد اس کو وہ فروخت کرتے تھے, جو آمدنی ہوتی اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے. اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چشمہ بنا دیا, بہا دیا تانبے کا. یہ بھی یہی کام کرتے تھے کہ اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں بناتے تھے سلیمان علیہ السلام اور اس کو فروخت کرتے تھے. تو یہ دو تو پہلا ان کے اوپر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ہوائیں ان کے تابع کی, دوسرا یہ کیا کہ تانبے کا چشمہ ان کے لیے بہا دیا, تیسرا کام یہ کیا کہ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, جنات ان کے سامنے کام کرتے تھے, ان کے حکم سے کام کرتے تھے. ومن الجن, اور جنات میں کتنے ہی جنات ایسے تھے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے ان کے رب کے حکم سے. یہ اللہ تعالیٰ نے تسخیر جنات حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر رکھی تھی. اور وہ تسخیر جنات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کے حق میں کسی کو مسخر کر دیا. شیر کو طاقت دے دی تو شیر کی کون سی اپنی بنائی ہوئی طاقت ہے کہ سارے جنگل کا بادشاہ ہے, جس کے اوپر چاہے حملہ کر کے کھا جائے اس کو. یہ طاقت کو شیر کی اپنی تھوڑی ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. انسان کو اللہ نے کیسی طاقت عطا کی کہ ہواؤں میں وہ اڑ رہا ہے, سمندر کی تہ میں وہ جا رہا ہے, چاند پر وہ پہنچ گیا, بڑے بڑے ڈائناسور کے انسان نے قابو کر لیا. یہ طاقت انسان کی اپنی تو نہیں ہے, یہ طاقت اللہ نے دی ہے, اس کو اس نے حاصل کر لیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت عطا کی کہ جنات ان کے تابع تھے, ان کے لیے مسخر تھے. چنانچہ یہاں پر بھی جس طرح اللہ نے چاند اور سورج کو انسان کی خدمت میں لگا دیا, اس طرح جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرتے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا کہ وَمِنَ الْجِنِّ, جنات بھی ان کے تابع تھے, مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ, جو اللہ کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے رہتے تھے, جیسا حکم دیتے ایسا کام کرتے. اب دیکھیے جنات کا مسئلہ بھی سمجھ لیجیے. ایک تو ہے جنات کا معاملہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جنات کو ماتحت کر دیا, جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت بنا دیا. اب جنات اللہ کے حکم سے ماتحت ہو گئے, اس میں تو کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو جس کے ماتحت کر دے وہ اس کے ماتحت ہے. اللہ نے بڑے کا ایک مقام رکھا ہے, بچے اس کے ماتحت ہوتے ہیں, چھوٹے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. یہاں پر بھی جنات ان کے ماتحت تھے. حضرت بہت سارے واقعات میں آتا ہے کہ جنات بڑے بڑے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل, حضرت ابو ہریرہ, حضرت ابی بن کعب, حضرت عمر بن خطاب, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم, ان کی خدمات میں جنات لگے رہتے تھے. یہ اللہ کے کرنے سے تھے, ان کی اپنی کوئی اس کے اندر محنت تھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. البتہ جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جنات اگر تو خود اللہ تعالیٰ کے حکم سے کسی کی خدمت میں لگ جائیں اس میں تو کوئی برائی کی بات نہیں. پھر جو جنات خدمت میں نہیں لگے ہوتے لیکن بعض لوگ ان کو اپنے ماتحت کر لیتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں تسخیر جنات, لوگ ان کو اپنے ماتحت کر لیتے ہیں, تو وہ جو ماتحت جنات ہوتے ہیں وہ اگر کسی عمل کے ذریعے سے ماتحت ہوئے ہیں, عمل بھی پھر دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عمل ہوتے ہیں شیطانی جادوئی جس کے ذریعے سے وہ کچھ جنات کو قابو میں کر لیتے ہیں اور قابو میں کرنے کے بعد وہ ان کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ عمل تو جائز نہیں, کیونکہ جب جنات کسی کے قابو میں آتے ہیں تو اس کے لیے شرکیہ کلمات بھی پڑھنے پڑتے ہیں, نجس کلمات, نجس چیزوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا ہے, یہ سارے کام ہوتے ہیں. اور اس کے مختلف طریقے لکھے ہیں. یہ جو آج کل ہمارے ہاں کے عاملین ہیں نا, مسئلہ یہاں ہے. آپ کے عامل جو ہوتے ہیں جو جنات کو قابو کرتے ہیں, بعض عامل تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے کلام سے علاج کرتے ہیں اور کوئی ناجائز کام وہ کرتے نہیں, کوئی ناجائز کام نہیں کرتے, اس کے اندر تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بیان کی کہ تم صبح کو اگر یہ آپ لوگ صبح کو یہ پڑھ لیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام. حدیث شریف میں آیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر نقصان دہ چیز سے حفاظت فرماتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق واللہ خیر الحافظ وهو ارحم الراحمین, کہ صبح شام سات سات دفعہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لو. تو فرماتے ہیں کہ میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا تھا اور جو میرے بچے بڑے تھے میں ان کو یہ دعا سکھلا دی, وہ خود اپنے اوپر دم کرتے تھے. جو میرے بچے چھوٹے تھے نہ سمجھ, ان بچوں کے اوپر میں خود پڑھ کر اپنے ہاتھوں سے ان بچوں کے اوپر کیا کرتا, دم کیا کرتا تھا, یہ دعا سکھلائی. آتا ہے کہ جو معوذتین پڑھے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھے, تو اللہ تعالیٰ اس کی جنات سے اور شیاطین سے, اور انسان میں جو شیاطین ہوتے ہیں یعنی ہیں انسان لیکن شیطانوں والے کام کرتے ہیں, لوگوں کو ستانے والے, ان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. تو یہ تو عمل وہ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال ہیں. پھر اس کے اندر اور بہت ساری تفصیلات ہیں, بہت ساری دعائیں ہیں, ان میں تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن مسئلہ آتا ہے وہاں پر جہاں تسخیر جنات کے لیے, جنات کو اپنا ماتحت کرنے کے لیے ناجائز اعمال کرنے پڑے. ناجائز اعمال کا مطلب کیا کہ شرکیہ کلمات کہنا, ناجائز اعمال میں نجس چیزوں کا استعمال, یہ چیزوں سے چونکہ شیاطین جنات خوش ہوتے ہیں لہذا اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں, اس کو حضرات علماء نے اس کو ناجائز لکھا. تو خود سے اگر ماتحت ہو جائیں, جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت ہوئے, بعض صحابہ کرام کے ماتحت ہوئے, بعض بزرگوں کے واقعات میں آتا ہے کہ ان کے ماتحت شیطان ہو گئے اور جنات ہو گئے, تو اس کے اندر تو کوئی خرابی کی بات نہیں. لیکن تسخیر جنات کے لیے کوئی ناجائز عمل کرنا, ان عاملین کے چکروں میں پڑنا جن کے سے آج پورے علاقوں کے دیواریں کالی ہوئی ہوئی ہیں کہ فلانے کے پاس آ جائیں, کالے عمل کریں گے اور کالے کاٹ کریں گے اور کیا کیا ہوتا ہے, وہ پتہ نہیں کیا کام کرتے ہوں گے. اور غیر مسلم ہوں ان کو تو ویسے ہی حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کسی کے پاس طاقت نہیں آتی, سب اللہ کی عطا ہے, جو کچھ کرنے والا ہے اللہ ہے, غیر اللہ کچھ نہیں کر سکتا. بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے, شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے, زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے, موت دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ طاقتیں اللہ نے کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں رکھی, ان طاقتوں کے سب کے سر چشمے وہ اللہ کے ہاتھوں میں. کوئی بیماری آ جائے اللہ سے مانگو, اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط بناؤ. کیوں انسان غیر اللہ کے پاس دوڑتا پھرے؟ اللہ سے, اللہ کے کلام میں طاقت, اللہ کے ذکر میں طاقت, اللہ کے بتائی ہوئی دعاؤں میں طاقت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عملیات میں طاقت, وہ کام کرے. اب اللہ کے نبی سے زیادہ کس کے دشمن ہوں گے؟ کیا ہمارے آپ کے دشمن زیادہ ہیں یا اللہ کے نبی کے دشمن زیادہ تھے؟ اللہ کے نبی کے تو اتنے دشمن تھے کہ وہ تو ان کا بس چلے تو ایک دن میں تکا بوٹی کر کے ڈال دیں, لیکن کچھ بگاڑ سکے؟ جادو اس زمانے میں بھی تھا, جادو کا بھی کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکے، اس لیے کہ اللہ سے ایک رابطہ تھا، دعائیں تھیں، یہی ہر انسان کا کام ہے، تو کیوں انسان جائے؟ تو بات چل رہی تھی یہاں پر کہ جنات جو ہیں وہ ہیں جو کہ اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے حکم سے حضرت داؤد علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کر رہے تھے. یعملون لہ ما یشاء، وہ ان کے واسطے وہ سب کچھ بناتے جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے. من محاریب، بڑی بڑی محرابیں بناتے. محراب کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنے کا خاص کمرہ. ہماری مسجد کے محراب کو بھی محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ امام کا خاص کمرہ ہوتا ہے، امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یہ محراب ہی ہے، اس میں کوئی مقتدی نہیں کھڑے ہوں گے، اس میں مؤذن کھڑا نہیں ہوگا، یہ صرف امام کی جگہ ہے، امام کھڑا ہوگا. تو محراب کے معنی آتے ہیں کسی کی خاص جگہ. پہلے سربراہ نے حکومت کے بیٹھنے کے لیے کمرے ہوتے تھے، محراب کہلائی جاتی تھی. پھر مسجدوں کے اندر محرابیں بنی، یہ اماموں کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنی. تو یہ جو جنات تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محرابیں بناتے، وہ تماثیل، تصویریں بناتے. تصویریں بھی دو طرح کی، ایک جانداروں کی تصویریں، ایک بے جانوں کی تصویریں. پھر بے جان کے اندر بھی وہ چیزیں جو کہ نباتات ہیں یا جمادات ہیں، جن کے اندر جو بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، یہ بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کی تصویریں بناتے تھے. پھر نباتات کی تصویریں بناتے تھے، درخت ہیں، پودے ہیں، ان کی بناتے تھے. وجفان کل جواب، بڑے بڑے پتھر کے حوض بناتے تھے، یعنی بڑے بڑے پتھروں کے مشکیزے بناتے تھے. اصل میں جفان بولتے ہیں، جیسے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں نا، پتھروں کے بڑے بڑے ٹب ہوتے ہیں. یہ جواب کے معنی ہوتے ہیں، جابیت ان کی جمع ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے جیسے پتھروں کے ہوتے ہیں جو ہلائے نہ ہلیں. تو اس کو فرمایا کہ ان کے لیے وہ اتنے بڑے بڑے تالاب بناتے، کل جواب، جیسا کہ بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں جو اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکیں. وہ قدوری راسیات، اور تو کتنی چیزیں ہو گئیں کہ محاریب ہو گیا، یعنی محرابیں بڑے بڑے کمرے بناتے تھے، تماثیل بناتے تھے، وجفان بڑے بڑے تالاب بناتے تھے. یہ ان جنات کے کام تھے کہ جو ان کے لیے بڑے بڑے یہ چیزیں بناتے تھے. اور تیسرا کام یہ کرتے تھے کہ بڑی بڑی ہڈیاں بناتے تھے، بڑے بڑے ٹب بنا دیے، اور یہ ٹب جو ہیں یہ حوض نما ہوتے تھے، اور بڑی بڑی ہنڈیاں، چولہے، دیگیں بناتے تھے جو اپنی جگہ سے ہلائی نہیں ہلتی تھی. یہ سارے کام یہ جنات کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی نعمتیں عطا کی کہ جنات دیے جو اندھا دھن انتھک محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کے لیے ہم نے تانبے کے چشمے بہا دیے، وہ تانبے کے چشمے سے جو دل چاہے آپ بنائیں، تجارت کریں، بیچیں، اس سے کمائیں، جو بھی کریں. اور ہواؤں کو آپ کے تابع کر دیا کہ جنات ہوائیں آپ کو لے کر چل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بادشاہت عطا کی. آپ کو یاد ہوگا میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بڑی تفصیل سے پہلے، کافی عرصے پہلے تفصیل عرض کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں نبوت عطا کی وہاں مالداری بھی بے تحاشا عطا کی. اللہ کی شان ہے کوئی نبی مالدار کوئی نبی مالدار نہیں، لیکن بہت مال و دولت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو تخت شاہی لے کے چلتا تھا، معلوم ہے اس کو کتنی کرسیاں تھیں؟ آج اتنا بڑا ہوائی جہاز بھی کوئی ایجاد نہیں ہو سکا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ترقی کرتے ہوئے. 6000 کرسیاں تھیں اس میں جو تخت شاہی لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہواؤں کے دوش پہ چلتا تھا. آج بڑے سے بڑا ہوائی جہاز، جو ڈبل منزلہ ڈبل ٹیکر ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ان کے اندر بھی سیٹیں 1000 سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن یہ تخت شاہی 6000 کرسیوں پر مشتمل، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ چھت تو ہوتی نہیں تھی, تخت تھا, تو تمام پرندے, بڑے بڑے پرندے, وہ اپنے پروں سے اس طرح سایہ کرتے تھے کہ کوئی دھوپ نہ پڑے ان کرسیوں کے اوپر. یوں تخت شاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سلیمانی, یہ یوں چلتا تھا. لے اللہ کی قدرت دیکھو, اللہ نے ان کے تابع کیا سلیمان علیہ السلام کے اس زمانے میں, اور مال و دولت اتنا کہ ملکہ سبا, آگے واقعہ آئے گا ان کا, کہ ملکہ سبا کے پاس جب پہنچے سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنی دولت کو ان کو مظاہرہ کیا تو دیکھ کے دنگ رہ گئی کہ یہ کتنی دولت اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی. یہاں تو چند چیزوں کا ذکر ہے لیکن اتنی مال دولت, دولت ہو بادشاہت نہ ہو, بادشاہت ہو دولت نہ ہو تو معاملہ ادھورا رہتا. بادشاہت بھی ملی, نبوت بھی ملی, اللہ کا قرب خاص بھی ملا, اور دولت بھی ملی, بادشاہت بھی مل گئی, نبوت بھی مل گئی, سب کچھ اللہ نے عطا, ہوائیں تابع ہو گئی, جنات تابع ہو گئے, تو گویا کہ پوری کائنات ہی تابع ہو گئی ایک طرح سے. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرما کہ اعملوا آل داؤد شکرا, اے داؤد آپ اللہ کا شکر کرو, اے داؤد اللہ کی نعمتوں پر کیا کرو, شکر ادا کرو. شکر دو طریقوں سے ہوتا, ایک شکر ہوتا ہے زبان سے شکر کر کے, اللہم لک الحمد ولک الشکر, اللہم لک الحمد ولک الشکر, یا اللہ آپ کا شکر ہے, الحمدللہ 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 رب العالمین, یہ سب اللہ کا شکر ہے. دوسرا شکر ہے عمل سے, عمل سے شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی حکموں کی پابندی کی جائے, یا اللہ آپ نے مجھ کو اتنی نعمتیں عطا کی, میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے اوپر کہ آپ نے مجھ کے اوپر بے تحاشا نعمتیں نازل کی, اس پر میری طرف سے اللہ آپ کا شکر ہے. اور شکر کس طریقے سے ہے, عمل سے بھی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے اوپر یہ پابندی عائد کی اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم شکر ادا کیا کرو, تو اب شکر ادا کرو. اور گھر والوں سے کہا کہ کوئی وقت گھر کا اس طریقے سے خالی نہ ہو کہ گھر کا کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا نہ ہو. تمام گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دی, وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک عبادت کیا کرے گا, وہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک عبادت میں لگا رہے گا, تاکہ دن کا کوئی حصہ ایسا نہ جائے جو اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے خالی ہو. چنانچہ حدیث شریف میں, بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازوں میں اللہ کے نزدیک محبوب تر نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. اللہ کے نزدیک نمازوں میں محبوب تر نماز کس کی ہے, داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. وہ نصف رات میں سوتے تھے, پھر ایک رات تہائی رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے, پھر آخری حصے میں پھر سوتے تھے. اور فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب تر اللہ کے نزدیک روزے سیام داؤد ہیں علیہ السلام, سیام داؤدی بولتے ہیں کہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن نہیں رکھتے, یہ سیام داؤدی, سوم داؤدی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت نازل ہوئی اعملوا آل داؤد شکرا, تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور اس آیت کو تلاوت کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جو شخص ان کو پورا کر لے تو جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی گئی تھی وہ اس کو بھی مل جائے گی. تین کام ایسے ہیں کہ جو فضیلت اللہ نے کس کو عطا کی, داؤد علیہ, آل داؤد کو عطا کی, داؤد علیہ السلام کو نہیں پورے گھرانے کو جو فضیلت عطا کی وہ اس کو بھی مل جائے گی. صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ رسول اللہ وہ تین کام کیا ہیں, آپ نے فرمایا اور اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تین کام وہ یہ ہیں کہ رضا اور غضب, خوشی میں اور غصے میں, دونوں حالتوں میں انصاف پہ قائم رہنا, دونوں حالتوں میں انصاف پہ قائم رہنا, رضا کی حالت میں بھی اور خوشی کی حالت میں بھی, نہیں رضا کی حالت میں بھی اور غضب کی حالت میں بھی، غصے کی حالت میں بھی، اور رضا کی حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی انصاف پہ قائم رہنا. غصہ آ گیا تو اتنا آ گیا کہ کنٹرول سے باہر ہو گئے، جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے وہ بھی سب کر ڈالے. خوش ہو گئے تو اتنے خوش ہو گئے کہ جو کام معاف نہیں کرنے تھے وہ بھی معاف کر ڈالے. یہ طریقہ نہیں. تو رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف پہ قائم رہنا. دوسری چیز غنا اور فقر، مالداری اور فقر و فاقے میں دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا کتنا مشکل کام ہے. ہمارے ہاں ذرا سے پیسے کسی کے پاس آ جائیں تو وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ ان کا بس نہیں چلتا کہ پورے خاندان میں، پورے محلے میں سب سے نمبر ایک نظر آئیں. ہر چیز میں اس بات کی کوشش کہ میرا نمبر سب سے اوپر ہو، میں سب سے اچھا ہوں. میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پہننا، میرا اوڑھنا، میری گاڑی، میری سواری، میرا گھر، وہ سب سے ممتاز ہونا چاہیے، کوئی قریب نہ آئے. اللہ، یہ عادت بہت بری عادت ہے، یہ آسان بات نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اعتدال میں، یعنی دو حالتیں ہیں، غنا میں بھی اور فقر و فاقے میں بھی، کس پر قائم رہنا؟ میانہ روی اختیار کرنا. خفیہ اور علانیہ تیسری چیز، یعنی ظاہری اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا. اصل ڈر تو وہی ہے جو انسان تنہائیوں کا ڈر، تنہائیوں کا گناہ، سب سے بڑے گناہ یہ ہوتے ہیں. دوسروں کے سامنے تو ایک انسان پھر بھی سملا رہتا ہے، لیکن تنہائیوں کا گناہ، علیحدگی میں گناہ، یہ سب سے آسان ہے. وہاں انسان اگر رکتا ہے تو کس کے ڈر سے رکتا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، اور کوئی روکنے والا نہیں. روزہ ہے، توڑ سکتا ہے، کمرے میں لیٹا ہے، پیاس لگ رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کس کے ڈر سے رک گیا؟ اللہ کے ڈر سے. کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، تنہائی ہے، ہر قسم کے گناہ کے اس کو مواقع میسر ہیں، لیکن وہ رکا تو کس کے ڈر سے رکا؟ اللہ. این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ ومن خاف مقام ربی فنہ النفس عن الہوا فان الجنت ہی المأوا. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہر وقت یہ خیال کہ میں گناہ کر تو لوں گا لیکن اللہ کے سامنے کھڑا کیسے ہوں گا، اس بات سے وہ ڈر گیا. جب اس بات سے وہ ڈر گیا تو فرماتے اللہ تعالی ونہ نفس عن الہوا، اپنے آپ کو اس نے خواہشات سے روک لیا، اپنی مرضی کے اوپر چلنے سے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، جنت اس انسان کا ٹھکانہ. تو تین چیزیں بیان کی کہ جو انسان یہ تین کام کر لے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو وہ فضیلت عطا فرمائیں گے جو فضیلت اللہ نے آل داؤد کو عطا کی تھی. وہ تین کام کون سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ رضا اور غضب دونوں حالتوں میں انصاف پہ قائم رہنا، مالداری اور فقر و فاقہ دونوں حالتوں میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، نمبر تین خفیہ اور علانیہ، پوشیدہ اور ظاہری دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا. فرمایا کہ تین کام کوئی انسان کرے گا تینوں حالتوں میں، اس کو وہی فضیلت اللہ عطا کریں گے جو کہ کس کو عطا کی؟ آل داؤد کو عطا کی. وقلیل من عبادی الشکور، فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اے داؤد تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں بہت ہی کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں. زبان سے تو کہہ دیا شکر ہے لیکن عمل سے کوئی ظاہر نہیں ہوتا، عمل سے کوئی ظاہر نہیں ہوتا کہ خوش ہوا اس نے، واقعی اللہ کی نعمت کو اور منعم کو پہچان لیا کہ ہاں یہ حقیقت میں یہ دینے والا ہے. جب اس نے منعم کو پہچان لیا تو اب دونوں طریقوں سے شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی. ہمارے یہاں لوگ زبان سے تو کہتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں. نمازوں کے وقت میں ڈنڈی مار گئے، نمازیں نہیں پڑھی. جھوٹ بولنے کا موقع ہوا تو جھوٹ بول دیا، دھوکے کا موقع ہوا تو دھوکا دے دیا، تو اس نے اللہ کا حکم مانا کہاں؟ جب عمل سے بھی شکر ادا کرنا ہے اور زبان سے بھی کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں بہت کم بندے شکر گزار ہوتے ہیں. تو اصل شکر تو انسان کا اعمال سے ہے. اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ ان ہفتے دیکھیں گے اسی پر. اللہ دعا فرما لیجیے، اللہ صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه، ونسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه، ونسالك الغنى عن الناس. یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا رب کریم ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما، اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب پر عمل کرنے کو آسان فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.